مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فرزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.
بنا لو
سے ہے پیارا کے رہے
مہندی منگوائیے پیکنگ بھی میں نے کہا وہ ثواب شروع ہو جائے لگائے نہ لگائے ان کی مرضی کوئی تو گھر میں لگا لے کل کئی سائیں بھائیوں نے مانگی میرے پاس تھی نہیں ایک پیکٹ تھا وہ دے دیا تھا تو بڑا افسوس ہوا مجھے بےچارے محبت سے مانگتے بگی قیمتی نہیں ہے یہ آج الحمدللہ تک ترکیب بن گئی مہندی بس تقسیم کرنے کا شوق ہے مستحب ہے سفید داڑھی پر مہندی لگانا ثواب کا کام صحابہ کرام باز لگاتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اور خود لگانا ثابت نہیں ہے بھی تو کوئی خاص مطلب روایت شاید مضبوط نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک جو تھے نا وہ سیاہ تھے اور صحابہ اکرم نے گنے اب جتنے گنے زیادہ روایت مجھے 19 بالوں کی یاد پڑتی ہے 19 بال مبارک سفید ہوئے تھے کسی نے کم کی بھی روایتیں کی تو اس کا یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جس صحابی نے جن دنوں گنتی کی اتنے اس نے روایت کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلات و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. قبل اس کے باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب بنے آئیے ثواب میں اضافے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کے خوب کان لگا کر سنوں گا. جو دو دانوں نہ بیٹھے ہوں وہ اگر بیٹھ جائیں تو اچھا ہے تعظیم کی نیت سے. پھر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو پھر موقع ملتے ہی اللہ توفیق دے تو دو دانوں ہو جائیں. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. آپ کے بھی اس میں کام کی ہوں گی تو وہ آپ بھی کر لیجئے. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، ترجمہ کنزول ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، یہ پیروی کروں گا، یہ اولائے کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1432 سن ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج چھٹی شب ہے۔ الحمدللہ چاند رات سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ جامعۃ المدینہ کے تخصص فی الفقہ، تخصص فی الفنون اور دور حدیث کے طلبہ شریک ہوتے ہیں، اور باب المدینہ کے مختلف علاقوں سے بھی اسلامی بھائی قدم رنجا فرماتے ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرما، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سید امیر علیہ سنت دامت خاتم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جانور کو بھوکا ذبح کریں یا کچھ کھلا دلا کر؟
بہتر یہ ہے کہ جانور کو چارہ پانی دیا جائے، اس کے بعد ذبح کیا جائے۔ اس میں یہ بھی احتیاط کی جائے کہ ایک کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرنا بھی منع ہے، اس کو چھپا دیا جائے، یا کوئی بندہ آڑے کھڑا ہو جائے کوئی اسلامی بھائی، اس طرح کہ وہ جانور ذبح ہوتے ہوئے جانور کو دیکھ نہ پائے، کوئی بھی آڑ لگا دی جائے، یا اس کا منہ اس طرف اس طرح پکڑ کے کوئی کھڑا ہو جائے کہ یہ دیکھ نہ سکے کہ پیچھے اس کا کوئی بھائی بند ذبح ہو رہا، اس طرح اس کے سامنے چھری تیز کرنا بھی منع ہے، یا عام طور پر لٹا کر اس کے بعد وہ سیخ لے کر وہ چھری گوشت فروش کستے ہیں، وہ اس پر کس کس آتے ہیں تیز کرتے ہیں، یہ پہلے سے ذابح یعنی ذبح کرنے والے کو درخواست کر دی جائے کہ آپ کو جو بھی سیخ پر رگڑنا ہے یہ ذرا اے ادھر جا کر آپ پیٹھ کر کے اس طرف جانور کی آپ اب کر لیجئے چھری تیز، اس وقت نہ کریں، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نہ مانے، ذابح اس پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا، تو یہ مستحبات ہیں، اچھے اچھے عمل ہیں، ان پر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔
پاپا آپ کو وہ یاد ہوگا کہ وہ ایک مرتبہ جانور کو گرانے سے پہلے ایک گوشت فروش نے، قصاب نے، اس کی آنکھ کے آگے اس کا کان کر دیا تھا۔
جی
وہ آنکھ آڑے کان جو ہم کہتے تھے نا، یہ میرے اس دن یاد آیا تھا، وہ بڑا اس کا اچھا انداز نظر آیا کہ یہ دیکھے نہیں۔
اب اللہ بہتر جانے اس کی نیت کیا ہو، اصل وہ جانور تھے بہت جاندار اور شاندار، اور وہ خطرہ تھا کہ بد کے، اور وہ ایسے جانور تھے کہ اگر بدکتا نا تو ان کو نہ نہیں یاد آ جاتی، آپ کو یاد ہوگا جانور کیسے،
جی بابا
ہاں، تو وہ کیا تھا کہ وہ دیکھے نہیں، یہ خود بولتے ہیں گوشت فروش بھی کہ جانور خون دیکھ کر بدکتا ہے، بھڑکتا ہے، بعض اوقات بولتے ہیں آپ پوچھنا ان کو، تو یہ حدیث شریف میں جو منع کیا اس کی بھی حکمت ہے نا،
یہ کیا شعور ہے ان میں؟
اب اس میں خیر اب حدیثوں کی شرحات تو اس ضمن میں نہیں پڑھی میں نے، جیسے ایک حدیث شریف میں کہ وہ اس کو گرا کر بکری یا بکرا جو بھی تھا لٹا کر ایک صاحب چوری تیز کر رہے تھے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اس کو کتنی موتیں مارو گے، وہ ابلغ گھوڑے سوار میں روایت ہے، تو اس کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کیا، چھری کو وہ بکری دیکھ رہی تھی، بکری یا بکرا جو بھی تھا وہ دیکھ رہا تھا، وہ اب اس کے دیکھنے میں کیا حکمت سرکار نے منع فرمایا، وہ بھی حکمتیں سرکار جانے، ہم اس کی اپنی اٹکل سے شرح نہیں کر سکتے، کہ جانور بدک نہیں رہا تھا اس وقت، بھڑک نہیں رہا تھا، یہ تذکرہ نہیں ہے حدیث شریف میں، تو بعض اوقات یہ کہ بھڑکتے ہوں گے، ہو سکتا ہے، جیسے ایک بکری کی حکایت لکھی ہے کہ اسی ابلغ گھوڑے سوار میں کہ एक बुजुर्ग बकरी को ज़बह कर रहे थे, लिटा चुके थे, इतने में हजरत सैयदना शेख अबू अय्यूब सख्तियानी कुद्दस सिर्रहु नूरानी गुजरे वहां से, तो ये बुजुर्ग जो थे उनकी तअज़ीम के लिए खड़े हो गए, बकरी भी खड़ी हो गई, वो लेटी हुई थी ना तो वो खड़ी हो गई, या वो तैयारी कर रहे थे तो छुरी रख दी इन्होंने, बुजुर्ग की ज़ियारत की। अभी ये दोनों हजरात गुफ्तगू कर रहे थे कि बकरी ने एक दीवार की जड़ से मिट्टी हटानी शुरू की, गड़ा खोद के उसमें अपने खुर से छुरी उसमें धकेल दी। तो सैयदना अबू अय्यूब सख्तियानी कुद्दस सिर्रहु नूरानी ने फरमाया, देखो देखो ये बकरी क्या कर रही है। तो उन बुजुर्ग ने जब देखा तो वीरान ले गए कि इसने छुरी छुपा दी मिट्टी डाल के उसमें। तो फिर उन्होंने ये नीयत की कि आइंदा अपने हाथ से ज़बहा नहीं करूंगा। अब ये एक वाकया है, एक आयत है। तो कभी कभी ऐसा बकरी को शुरू हो जाए तो दिन को एकदम रहम आ गया इस पर। तो रहम खाना अच्छी बात है, लेकिन जानवर ज़बह करना ये सुन्नत है, अपने हाथ से हलाल जानवर कोई गुनाह नहीं है। तो अब अगर कोई अपने हाथ से ज़बह नहीं करता और उसका दिल वो नहीं करता, रहम खाता है, तो गुनाहगार भी नहीं है, ना गुनाह समझे इसको, सुन्नत है। तो ये अब उनकी हिकमत कोई होती है, एकाएक का उनके दिल पर असर पड़ा और उन्होंने इससे अपने लिए किनारा कशी इख्तियार की। ये सैयदना शेख अबू अय्यूब सख्तियानी कुद्दस सिर्रहु नूरानी ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे और बड़े मुहद्दिस थे। सैयदना इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला जो बड़े आशिक रसूल थे, तो मालिकियों करोड़ों मालिकियों के पेशवा सैयदना इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मैंने इनको दो एक बार हज में देखा कि जब भी इनके सामने सरकार का तस्करा होता ये रोना शुरू कर देते थे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इतना रोते कि मुझे रेम आने लगता था। बस इसके बाद से मैंने इनसे हदीसें लेनी शुरू कर दी, ये बड़े आशिक रसूल है। तो ये उन बुजुर्ग का किस्सा कि ये आए तो ये उठकर खड़े हुए, ज़बह करने वाली बकरी जो ज़बह करे थे वो दूसरे बुजुर्ग थे। इस तरह की हिकायतें मिलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई कोई बकरी या जानवर जो है वो हो सकता है ज़बह होते वक्त भिदकता हो। हर जानवर का हाफजा इतना मजबूत नहीं होता, बाज जानवर का हाफजा मजबूत होता है। ये बाज जानवर हयादार होते हैं, बाहया होते हैं, हयातुल हयावान में हाथी बहुत बाहया जानवर है, बहुत बाहया है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का निजाम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लु अला अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मोहम्मद अख्तर तारी रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत वाहिद हाफिज़ इस्लामी से एक सवाल है, कुर्बानी किस उम्मत से शुरू हुई? जज़ाकुमुल्लाह खैरा।
आमीन। कुर्बानी बहुत पुरानी इबादत है। आपको मैं सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम के कदमों में ले चलता हूँ। काबिल और हबील का मसला हुआ था, जो पहले भाई बहनों में निकाह जायज था उस वक्त, लेकिन यह था जायज की जवाज की सूरत यह थी कि एक हमल का बेटा और दूसरे हमल की बेटी, इस तरह की तरकीब थी। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी, तो दो पैदा होते हैं लड़का लड़की, तो काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो थी खूबसूरत, तो काबिल चाहता था कि अपनी इस बहन से निकाह करे, जबकि हाबिल का हक बनता था शरअन कि उनका निकाह इससे हो। तो इसने मुतालबा किया कि मैं अपनी अपने साथ पैदा होने वाली बहन से निकाह करूं। सैयदना आदम सफीउल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम ने मना फरमाया, ये नहीं माना। तो फरमाया ठीक है, दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो। तो हाबील रदी अल्लाह तआला नो वो जानवर पालते थे, ये अपना बकरा ले आए। काबिल काश्तकारी करता था, वो अपने गेहूं का थैला या जो भी टोकरा या बोरी ले आया और दोनों ने पहाड़ पर रखा सैयदना आदम अला नबीना वाले सलातो वसलाम के हुक्म पर। آسمان سے بجلی گری بکرے پر آئی اور بکرے کو کھا گئی, تو وہ علامت تھی کہ جس پر بجلی گرے گی وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. تو یوں وہ بکرے کی قربانی حابیل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی, اور یہ وہی فیصلہ باقی رہا کہ قابیل اپنے ساتھ پیدا ہوئی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا, حابیل کیا نکاح اس سے ہونا ہے. تو قابیل کے دل میں بغض بیٹھ گیا, بغض و کینہ بہت خراب ہے, اس نے دل میں اپنے کینہ بٹھا لیا, اور موقع پا کر اس نے سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا, اور ان کی لاش مبارک کو لیے لیے پھر رہا تھا کہ کروں کیا, اس کو کہاں چھپاؤں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کوے بھیجے, اور ایک کوا مر گیا, اور وہ کوے نے چونچوں سے وہ گڑا کھودا اور اس مرے ہوئے کوے کو دھکیل دیا, اس میں مٹی پنجوں سے کریت کر ڈال دی. تو اس کو یہ آئیڈیا آ گئی, اس نے گڑا کھود کے سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں چھپا دیا مٹی ڈال کر. تو اس طرح کی ترکیب بنی تھی. تو اب جو بھی قتل ہوگا دنیا میں تو اس کو بھی اس کی سزا ملے گی قتل کی. کسی کا بھی قتل ہوگا قتل ناحق, قابیل کو ملے گا کہ اس نے ایک بری رسم ڈالی. تو یہ قربانی معلوم ہوا کہ بہت ہی پرانی رسم ہے, اس کی صورتیں مختلف تھی. پہلے قربانی کی قبولیت کی صورت وہی تھی کہ آسمان سے بجلی آتی تھی اور اس کو لے جاتی تھی, اب صورت مختلف ہے, اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ اب قربانی ذبح کی جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کرتے ہیں ان کی ابتدا آغاز کہاں سے؟
یہ بھی مشہور واقع ہے, حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو رائے خدا میں ذبح کر رہے ہیں. تو چونکہ یہ نبی ہیں اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, عام آدمی کا خواب وہی نہیں ہوتا, نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. یہ سمجھئے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ مجھے اپنا یہ لگتے جگر رائے خدا میں قربان کرنا ہے. تو اس طرح انہوں نے مینا شریف میں کو لے کر اب پہنچے, اور اب ان کو بھی بتا دیا کہ تم کو میں اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. ان کی امی کو بتا دیا سیدت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو انہوں نے میرا ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے, پاک بی بی تھی تو مجھے کیا انکار ہو سکتا ہے, ہماری خوش نصیبی ہے. اب یہ کہ انہوں نے لٹایا اور اپنی بیٹے نے کہا کہ اپنی آنکھوں پر ابا پٹی باندھ لیجئے, ایسا نہ ہو کہ محبت بدری جوش مارے, آپ کی محبت جوش مارے کہ میرے بیٹے کو میں کیسے کاٹوں گا اور کہیں میں اس سعادت سے محروم نہ ہو جاؤں رائے خدا میں ذبح ہونے سے. کیا باپ بیٹے تھے, چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. اب چھری اٹھائیے ذبح کرنے کے لیے, چھری نے کوئی آدھے فٹ کا فاصلہ سمجھو یا ایک فٹ کا فاصلہ طے کرنا ہے. حضرت جبریل امین اس وقت سدرت المنتہا پر تھے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے, جبریل امین کی پرواز کی حد ہے وہاں تک. سدرت المنتہا یہ بیری کا درخت ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جبریل میرا خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے, چھری اٹھا چکا ہے, تم جاؤ اور جنت سے مینڈھا لو اور فوراً مینا پہنچو, وہاں سے اسماعیل کو ہٹاؤ اور اس کی جگہ مینڈھا لٹا دو. اب وہ ایک سیکنڈ آدھے سیکنڈ میں دارے کو چھری نے ایک آدھ فٹ کا ہی فاصلہ طے کرنا تھا, بلکہ آدھے فٹ کا ہی, دیر کتنی لگتی ہے. لیکن اللہ کی قدرت ہے, اللہ نظام کو چلانے والا اور ساکن کرنے والا روکنے والا. تو وہ چھری ابھی پہنچے اس سے پہلے سیدنا جبرائیل امین وہ پوری طرح پرواز صرف کر دی اور فوراً جنت پہنچے, مینڈھا جنت کا لیا, مینا تشریف لے گئے اور وہ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور وہاں مینڈا لٹا دیا اور اس چھری پھر گئی. اپنی دانست میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والے صلاح والسلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی لیکن وہ وہاں مینڈا دبا ہوا تھا. تو اس واقعے کا قرآن پاک میں کچھ اس طرح تذکرہ ہے, پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے وہ شروع ہو رہا ہے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا, کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے, خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. آئے
فلما اسلما وتله للجبین.
تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا, اس وقت کا حال نہ پوچھ.
وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ,
اور ہم نے اسے ندا فرمائی یعنی پکارا.
قد صدقت الرؤيا,
اے ابراہیم بے شک تو نے خواب ست کر دکھایا.
انا کذلک نجزی المحسنین,
ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو.
ان ھذا لہو البلاء المبین,
بے شک یہ روشن جانچ تھی یعنی یہ نمایاں امتحان تھا.
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ,
اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا.
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ,
اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی.
سلام علی ابراہیم,
سلام ہو ابراہیم پر. تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام ہمارے ابا ہیں. سرکار نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, الحمدللہ. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے نا, آبا و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام بھی آتے ہیں. اللہ آپ کو پوچھوں ایک سوال طلبا کو, چلو کوئی ہوتا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ آپ کو پوچھا نہیں تھا میں نے, ابھی کسوٹی تھی نا, اگر یہ غلط ہوا پھر تو چلیے کس کس کو معلوم ہے. اب تو میرا خیال ہے وہ تکے میں اٹھا دیا ہوگا بازوں نے ہاتھ, تو شاید یہی ہو کہ ان کا تذکرہ ہے. لیکن دیکھو نا, ایک تو ذبح کرنے والا ایک ذبح ہونے والا, دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر قربانی قربانی ہے. آپ ارشاد فرمائیے بیچ والے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا درجہ ہے۔
آپ کو سوال کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کس کا درجہ ہے، تو آپ نے اتنا زیادہ کیوں بتایا؟ اب میں سمجھ رہا تھا آپ شاید یہ جواب دو گے، کیا یہ نیت تھی آپ کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا، تو وہ شاید اگر یہ نیت تھی تو مرحبا، نہیں تھی تو ابھی یہ بتانا نہیں کہ میری نیت یہ نہیں تھی یا تھی، یہ بھی نہیں بتانا، تو وہ آپ سمجھ جائیں۔ تو نہیں، ایک بار میں نے ایک اسلامی بھائی کو سمجھایا کہ آپ نیچی نگاہیں کر کے بات کرو، تو اس نے کہا کہ تو میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، تو میں نے کہا یار ایسا نہیں کرو، اپنے دل پر غور کر لو، اب آپ کی عادت نہیں ہے نگاہ نیچی کیا۔ ہاں میں نے یہ اس کو کراس کوشننگ کر کے اس کو سمجھانے کے لیے کہ کیا آپ سب کے سامنے نگاہ نیچی کر کے صرف میرے چہرے کو دیکھنے کے لیے نگاہیں اونچی کی ہیں؟ اس طرح کہ میں نے دو تین مدنی پھول دیے، وہ بالکل بےچارے چپ ہو گئے، غلطی تسلیم کر لی۔ تو بعض اوقات آدمی بول دیتا ہے، بات کر نہیں ہوتا، آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا، تو کہ یار سارا دن چپ مرتے ہو یار، میں ہی ملا تھا بک بک کرنے کے لیے، میرے سے باتیں کیے جا رہے ہو، تو یہ بھی جھوٹ ہے، جھوٹ بھی ہے، میں ریا کا بھی عنصر موجود ہے کہ جیسے کہ اپنے آپ کو بڑا خاموش طبیعت ظاہر کر رہا ہے کہ میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اپنے کو آنکھوں کا کفل مدینہ والا ظاہر کر رہا ہے میں تو آپ کی زیارت کر رہا ہوں، گویا ورنہ تو میں بس وہ سب کے سامنے نگاہ نیچی کیے رکھتا ہوں۔ تو یہ نیت پر ہے، اپنے یہ نہیں ان پر الزام لگاتے کہ آپ کی نیت کیا تھی، ہم نے پردہ ڈال دیا نا، ابھی اگر یہ غلط بولا تھا تو یہ چپ 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 توبہ کر لیں گے، آئندہ احتیاط کریں گے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس میں لوگ کوئی اس میں اب نہیں سمجھتے، یہ نفاق ہے ایک طرح کا کہ بات دل میں نہیں ہے لیکن زبان سے آدمی بول لے۔ تو یہ میں نے عموم پر بات کی ہے، ان کو ہم نہیں بول سکتے نا، کہ بدگمانی ہو جائے گی، واضح قرینہ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے یہی نیت ہو کہ یہ بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہوں میرے سے، ممکن ہے، تو اس لیے وہ دو چار الفاظ زیادہ بول دیے۔ اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ان پر بھی کہہ رہا کہ ایسے جواب میں یہ بھی ہے کہ اشکال ہوتا ہے، یعنی ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگلا اپنی معلومات کا سکہ بٹھانا چاہتا ہے کہ مجھے اتنی معلومات ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی جرم ہے، بلکہ یہ ریاکاری میں بھی آئے گا، اگر یہ چاہتا ہے کہ دل میں مقام ہو میرا پیدا اور لوگ سمجھیں کہ یار اس کو ماشاء اللہ بڑی معلومات ہے۔ میں نے اسی لیے وہ نیتوں میں شامل کیا ہے کہ انگلش عربی اشعار وغیرہ بولتے وقت دل کے اخلاص پر، کیونکہ جب اشعار بولتا ہے نا آدمی، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے ڈیفیکلٹ اور مشکل اشعار بولتا ہے تو دل میں گدگدی ہوتی ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے بالکل، کیا پوری ادائے کے بخشش حفظ کر لیے، لوگ یہ سمجھیں گے اور اسے تو مشکل الفاظ، یعنی میں تو صحیح بات ہے کہ آنے سے پہلے امتحان شروع ہو جاتا ہے، رخصت ہونے کے بعد بھی امتحان میں مبتلا ہوتا ہوں کہ دل یہ بیان کر دیا، ارے واہ یار وہ بیان کر دیا۔ اب جیسے کہ وہ پوچھا کب سے قربانی، تو آدم علیہ السلام کا حابیل قابیل، یہ دل میں گدگدی تھی کہ کتنا امپریشن پڑ رہا ہو یار، اس کو معلومات ہے کہ یار ہر سوال کا جواب حاضر ہے نا، ایک ہوتا ہے، تو اس طرح شیطان حملے کرتا ہی رہتا، لیکن اس سے مقابلہ جاری رہنا چاہیے، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عزوجل۔ تو یہ بدبخت میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، یار دعا کرو کہ میں یار اس سے کامیاب ہو جاؤں، یہ مجھے پچھاڑنے میں ناکام رہے، ورنہ یہ اپنا سارا ثواب پہ نہ لے جائے، الٹا ریاکاری میں نہ پڑ جائے، کیونکہ سوال کا جواب اور پھر مختلف سوالات کا فوری طور پر جواب، اس میں بھی دلچسپ الفاظ بھی میں قصدن لانا پڑتا ہے مجھے، تاکہ لوگوں کو بوریت نہ ہو، جیسے میں نے کہا کہ اس کو نانی یاد آ جاتی، تو یہ سب اس میں میری ترکیب ہے، میں بعض اوقات تو آپ کو پوچھتا ہوں، مانا پوچھتا ہوں، اس میں آپ کی تربیت بھی ہے، آپ کے ذہن کی کسوٹی بھی ہے، اور دوسرا کہ یہ ناظرین کے لیے دلچسپی ہوتی ہے اس میں، ان چیزوں میں۔ میں پنجابی بولتا ہوں تو باقاعدہ مجھے اطلاعیں ہیں کہ جب آپ پنجابی بولتے ہو تو ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں، پنجابی جو نا خوش ہوتے ہیں، رات سنی تھی نا مزہ آیا تھا نا، تو پنجابی جو ہوتے ہیں ان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ ہماری زبان بول رہے ہیں، لطف آتا ہے نا. اچھا پھر میں چونکہ پنجابی ٹوٹی پھوٹی بولتا ہوں, بولنا نہیں آتا, تو اس سے زیادہ مزہ آتا ہے ٹوٹی پھوٹی بولنا. جیسے کل وہ بنگالی اسلامی بھائی اردو نور اور انوار اور منور اور بےچارے بول رہے تھے جس طرح سے, مجھے بڑا لطف آ رہا تھا. یہ ہوتا ہے, اس میں نیت کر لے نا مسلمانوں کی دلجوئی کی ثواب ملے گا. تو اس لیے بولتے وقت کیوں بول رہا ہوں, اتنا کیوں بول رہا ہوں, مزید میں ایڈیشن کیوں کر رہا ہوں, یعنی کہ اس میں جمع کیوں کر رہا ہوں, یہ مشکل الفاظ کیوں بول رہا ہوں, اپنا یہ اتار چڑھاؤ کیوں کر رہا ہوں, زوردار گرج چمک کے ساتھ کیوں بول رہا ہوں, لہجے کے ساتھ کیوں بول رہا ہوں. یہ سب امتحان ہمارے ساتھ بھی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بھی, نعت خوانوں کے ساتھ بھی, بیچاروں کے ساتھ اتنے امتحانات ہیں کہ جس کی امتحان یار یہ بھی نعت یاد ہے, ارے واہ یار تو وہ نعت بھی یاد ہے, اچھا اتنی پرانی ہم نے بچپن میں سنی تھی یار اس کو یاد ہے نا. یہ شیطان گدگدی کرتا رہتا ہے اور کونچے دیتا رہتا ہے کہ یہ کسی طرح ریاکاری میں پڑ جائے, پیسے دیے نوٹیں دکھاتا ہے ان لوگوں کو, کئی ہیں بےچارے پھسل بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ناتھوانوں کو استقامت بخشے اور سبھی ناتھوانوں کو استقامت بخشے, عاشق رسول جتنے بھی عاشقان رسول ہیں سب کو دنیاوی مفاد اور نوٹوں کے شوق اور نوٹوں کا تبرک کہہ کر لینے سے بھی بچائے. یہ بھی بدبخت شیطان کا وار ہے, وار تبرک ہے, سرکار کے ٹکڑے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹکڑوں کی پذیرائی کی ہے یا ان ٹکڑوں کی پذیرائی کی ہے کہ جو مزدوری کے ذریعے حاصل ہو یا تجارت کے ذریعے حاصل ہو نا؟ مزدوروں کی حمایت کی ہے سرکار نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو, نعتیں میری پڑھے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دو نذرانے. یہ تو کہیں ہم نے تو نہیں پڑھا, ممانعت ہی پڑھی ہے. تو نعتوں کی اجرت, نعت پڑھنے کی اجرت حرام ہے. تو یہ اجرت کا نام بدل دینا کہ تبرک ہے یہ کافی نہیں ہے, اجرت کے شرائط پائے گئے تو اجرت ہو جائے گی. اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ وسائل بخشش جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اس کے اندر نعت خوان اور نذرانہ نامی رسالہ شامل ہے, اس کو پڑھیں انشاءاللہ 14 طبق آپ کے روشن ہو جائیں گے کہ آپ ہزاروں لٹا چکے ہوں گے نعت خوانوں پر شاید, تو آپ کو اس کا حکم پتا چلے گا کہ کیا ہے. مطلقاً نعت خوان کو پیسے دینا ناجائز نہیں ہے, لیکن عام طور پر ناجائز طریقے سے آج کل یہ کیا جا رہا ہے کام, تو آپ اس کو پڑھ لیجئے تو جائز اور ناجائز صورتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ جل جلالہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عبد الغنی اتاری ہے, میں کھڈا مارکیٹ کھارا دیر سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا سے سوال ہے کہ جب قربانی کا جانور کاٹتے ہیں تو باہر جو ہے وہ دوسرے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں گوشت لینے کے لیے, لیکن انہیں جھڑکا دیا جاتا ہے نا کہ ہمارے کو اپنے خاندان میں گوشت بانٹنا ہے, آپ لوگوں کو ہم لوگ کہاں سے دیں. وہ بےچارے مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں. تو میرے باپا سے عرض ہے کہ اس کے بارے میں کچھ فرما دیجیے.
قربانی کے جانور کا گوشت جو ہے وہ جس نے قربانی کی اسی کی ملک ہے, وہ اس گوشت کا مالک ہوتا ہے. تو اگر دوسرے لوگ اس کو اس کا سوال کر رہے ہیں تو اول تو سوال کرنے والا جو ہے اگر وہ ایسا مسکین ہے کہ اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا نہیں ہے, ایک دن کے بھی کھانے کا نہیں ہے, تو اس کے لیے سوال حلال ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو سوال کرنے والے کا سوال ہی جائز نہیں ہے, اگر وہ مسکین نہیں ہے تو. تمہارا لیے کہ اس طرح کے لوگ سوال کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ واقعی بےچارے مسکین ہو, لیکن ترینوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ مسکین نہیں ہوتے, وہ اکٹھا کرتے ہیں, شاید ہوٹلوں میں سپلائی کرتے ہو تو تعجب نہیں ہے, سکھاتے ہیں اکٹھا جمع کرتے ہیں, سکھا کر مٹکے میں بھر کر بھی سال بھر کھاتے ہوں گے. چلو بھلے کھائیں, اگر کوئی بغیر مانگے دے تو کروڑوں پتی کو بھی دے سکتا ہے بغیر مانگے, جائز تو ہے قربانی گوشت, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ اس کا منع کرنا کہ ہم نے اپنے لیے رکھا ہے رشتہ داروں کے لیے رکھا ہے, یہ منع کرنا جائز ہے اس کا, تو اس کی مل کے وہ نہیں دینا چاہتا تو میں, ہاں اس کو چاہیے کہ اچھے الفاظ میں منع کرے, جھڑکے نہیں, کہ جھڑکنے سے ان کو ایزا پہنچے گی اور ایزائے مسلم بلا اجازت شرعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. من ازا مسلمن فقط آزانی, من آزانی فقط آز اللہ, یعنی جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی, اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ کو ایزا دی. تو گویا مسلمان کو بلا اجازت شرعی ایزا دینا اللہ اور رسول کو ایزا دینا ہے, یہ گناہ کا کام ہے. تو نرمی سے احسن طریقے پر, اچھے طریقے پر معذرت کر لے کہ میں معذرت خواہوں, ہمارے رشتہ دار کافی ہیں, کہتے ہیں بعضوں کے اگر ہیں کافی, دو کافی رشتہ دار ہیں پڑوسی ہیں تو ہمیں ان کو دینا ہے, برا نہیں ماننا, میں معذرت خواہوں. تو اس طرح کرنے سے وہ ترکیب اچھی بن جائے گی. اب پھر کوئی کسی کو ایزا پہنچتی ہے تو وہ اب یہ کہ وہ متعزی کہلاتا ہے. متعزی منے اپنے اوپر ایزا اوڑھ لینے والا ہے نا, تو اس میں وہ یہ موذی نہیں کہلائے گا, ایزا دینے والا نہیں کہلائے گا, گناہگار نہیں ہوگا. کہ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایزا تو پہنچتی ہے لیکن وہ ایزا پہنچا ہی کسی نے نہیں ہوتی, وہ خود متعزی ہوتا ہے. جسے کسی نے دروازہ بجایا, آپ نے دروازہ نہیں کھولا, یا آپ نے دروازہ بجایا میں نے دروازہ نہیں کھولا ملاقات کے لیے, تین چار پانچ بار آپ نے دروازہ بجایا میں نے نہیں کھولا, اب آپ بڑبڑانے لگے بہت بڑا آدمی بن گیا, پہلے تو یہ بڑی آسانی سے مل جاتا تھا اور جو چاہتا تھا ملتا تھا, اب چار آدمی جمع ہو گئے تو اب یہ تو جواب ہی نہیں دیتا. یہ کہہ کر آپ تو گناہگار ہوئے, ایزا پہنچی تھی آپ کو لیکن آپ متعزی ہوئے, ایزا اوڑی اس لیے کہ کوئی دروازے پر دستک دے تو اندر والے کے لیے واجب نہیں ہے کہ دروازہ کھولے اور اس سے ملے ہی ملے, واجب نہیں. اخلاقاً مل لینا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن نہ ملے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب آپ نے جو یہ بڑبڑاہٹ کی نا, یہ اس کے بارے میں بدگمانی کی اور گناہگار ہوئے. اور ایزا دینے والی بات آپ نے کی کہ اس کو پتا چل جاتا تو بہت دل دکھتا اس کا کہ میں نے فلاں مجبوری کی وجہ سے نہیں کھولا, یا ہو سکتا ہے کہ میں استنجا خانے میں اور آپ پچھاڑ کر چلے گئے بڑبڑاتے ہوئے, یا کسی اور آدمی کی ہزار مشغولیت گھروں میں ہوتی ہے, نہیں کھول سکتا ہر آنے والے کے لیے دروازہ. تو اس لیے کوئی بھی کسی سے ملنے جائے اور ملاقات نہ ہو پائے تو خوشی خوشی لوٹنا چاہیے, اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ٹیلی فون اٹینڈ نہیں ہوتا تب بھی لوگ باتیں بناتے کہ یہ جان بوجھ کر میرا فون اٹینڈ نہیں کرتا, اس کو علم غیب ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے کہ جان بوجھ کر اٹینڈ نہیں کرتا, جب بھی فون کرو میرا فون اٹھاتا ہی نہیں ہے, بہت بڑا آدمی ہو گیا جیسے اس کو ہزاروں فون آتے ہیں دنیا سے, اٹھاتا ہی نہیں میرا فون, صحیح آدمی نہیں ہے, بڑا مغرور آدمی ہو گیا, میرا فون ہی اٹینڈ نہیں کرتا غریب آدمی کا, اسی لیے نا کہ میں غریب ہوں, ایسی ہزار باتیں کرتے ہیں گناہوں بھری, یہ سب بدگمانی ہے. نہیں اٹھا رہا ٹھیک ہے, اس پر واجب نہیں ہے فون اٹینڈ کرنا. اور آپ یہ بول بول کے شاید کچھ غیبتیں بدگمانیاں تومتیں یہ آپ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں, اپنے آپ کو جہنم پر پیش کر رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. بڑی زبان کو بھی سنبھالنی ہے اور کھوپڑی کو بھی سنبھالنا ہے, کھوپڑی میں یہ باتیں آتی ہیں, دل میں آتی ہیں, زبان پر جاری ہوتی ہیں, تو یہ سب کو سنبھالنا ہے. کہ بدگمانی تو یہ دل کی غیبت ہے نا, یہ بھی دل کی غیبت کہا اس کو بدگمانی کو, کہ دل میں پیدا ہوتی ہے, تو دل میں اگر جما لی تو بدگمانی, اور ویسے ٹال دیا اس کو تو بدگمانی نہیں ہے, جم گیا ذہن بنا لے کے واقعی وہ ایسا ہے تو یہ یہاں بدگمانی کی صورت بنے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت صاحب میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بقرہ عید کے اندر ہم نئے کپڑے پہنے یا دھلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں؟
تو پہننے کو تو پرانے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں, پیوند لگے بھی پہن سکتے ہیں, البتہ عید کو یہ مستحب ہے, افضل ہے کہ نئے یا دھلے ہوئے اچھے والے عمدہ والے کپڑے پہنے جائیں. اب اس میں بھی ظاہر ہے کہ اگر وہ کپڑے ایسے فیشن والے ہیں جو سنتوں سے ہٹ کر ہے تو پھر وہ مستحب نہ رہیں گے, سنت کے مطابق ہو مستحب جب بھی ظاہر ادا ہوگا کہ وہ شریعت کے مطابق کپڑے جو پورا ستر ڈھکتے ہیں اور جیسے شریعت کو مطلوب ہیں ویسا لباس پہنا جائے. نئے کپڑوں کے لیے ضد نہ کی جائے کہ نیا کپڑا ضروری نہیں ہے, بلکہ وہ دھلا ہوا بھی ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے ویسے ہی بغیر دھلا ہوا بھی کپڑا پہنا تو گناہ نہیں ہے, مستحب ہے, اچھی بات ہے. اور مستحب کا ثواب بھی جب ملے گا جبکہ بنیت مستحب پہنا, ورنہ جب ثواب نہیں ملے گا. اور آج کل نیت کا کیا پتا ہوتا ہے, تو اچھے کپڑے لوگ عید کرتے ہیں تو پہنتے ہیں, وہ اچھے اچھے سلواتے ہیں, نئی نئی تراش خراش اور عمدہ سے عمدہ درجی تلاش کرتے ہیں اور مہنگے سے مہنگے کپڑے پہن کر, اور یہ سمجھتے کہ عید کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے. تو اگر وہ ٹھیک ہے, اگر جائز کپڑے پہنے تو جائز ہے, ثواب پھر بھی نہیں ملے گا. نیت کریں کہ میں مستحب ہے اس لیے یہ عمدہ کپڑے پہن رہا ہوں, ہوں وہ سنت کے مطابق. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا جان, یہ نئے کپڑے عید کی نماز کے لیے ہیں یا عید کے دن کے لیے؟
سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے ہوں, کہ عید کی نماز ہو یا کوئی سی نماز ہو, نماز میں وہ لباس انسب یعنی مناسب تر کہ جو ہم کم از کم معزز شخص سے ملنے جاتے ہیں تو وہ پہنتے ہیں, ہے نا. معززین ہمارے پاس آ رہے ہیں, مہمان آ رہے ہو گئے تو ذرا سترے ہو کر پہنتے ہیں. جیسے اب کسی کا بیان ریکارڈ ہونا ہے یا نعت شریف پڑھنے کی باری ہے کہ آج میرا مدنی چینل تو بھائی ٹائم دیا ہوا ہے, مدنی مکالمے میں جانا ہے, میں نعت پڑھوں گا, تو اگر وہ لال داڑھی والا اس کی لال آپ چمکتی محسوس کریں گے. او اچھی طرح مہندی لگا کر اور ٹپ ٹاپ کے ساتھ پریس کے کپڑے پہن کر اس نے حاضری دینی, آ کوئی اس کو نہیں بولتا کہ تم ٹپ ٹاپ کے ساتھ آنا. تو اب جب مدنی چینل پر کے چار آدمی مجھے دیکھیں گے تو اس نے ٹپ ٹاپ کیا, میں اس کی جواز عدم جواز پر کلام نہیں کر رہا اس وقت, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسا ٹپ ٹاپ کرتے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہی فٹیچر بن کر جیسے بھی آپ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے, تو ہم عام لوگوں کے جب دیکھ رہے ہیں تو ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں حضوری پر حاضری کا وقت ہے اس وقت ہم کو کس کس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے. میں بارہا مہندی لگاتے وقت, میری دو نیتیں عام طور پہ مہندی لگاتے وقت ہوتی ہیں, ایک تو سنت صحابہ ادا کر رہا ہوں, یہ صحابہ کی سنت ہے. دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ جب اس میں دیکھتا ہوں سفیدی آ گئی, اب سفیدی آ گئی ہفتے میں, یعنی ہفتہ بھر ہو جاتا ہے بلکہ پانچ چھ دن ہو جاتے ہیں تو سفیدی جھلکنی شروع ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی, جڑیں بڑھتی ہیں نا کہ بال بڑھتے ہیں تو جڑیں یہ کناروں پہ سفید نظر آتی ہے, اندر بھی سفید ہوتی ہیں نظر نہیں آتی. تو میں تھوڑی تھوڑی مہندی لگا لیتا ہوں تو بھی گزارا ہو جاتا ہے, پھر مہینے دو مہینے میں کبھی ہمت ہوتی ہے تو ساری داڑھی کو لگا لیتا ہوں, تو سستی بہت ہوتی ہے ساری داڑھی میں لگانے کی, تو تھوڑی تھوڑی لگا دیتا ہوں تو ترکیب بن جاتی ہے, داڑھی لال ہو جاتی ہے, نظر آتی ہے لال. تو یہ کہ اب ذرا معززین کے سامنے یا کوئی شخصیات ملنے آئیں گی تو میرے کو یہ ہوگا کہ یار میں یہ ذرا یہ اپنی کناریوں کو لال کر لوں. ہاں بگا ہوتا ہے لیکن انہوں نے نہ مجھے تحفہ دینا ہے, اور اگر دینا ہے تو میں لال نہیں کروں گا تو نہیں دیں گے, ایسا بھی نہیں ہے. بس وہ ایک نفسیاتی اثر ہے کہ ہم لوگوں کو اچھا, ہم لوگوں میں اچھے لگے, یہ ہمارا ذہن ہوتا ہے. اس میں حرج بھی نہیں ہے, اگر کوئی نیت فاسد نہیں ہے تو حرج بھی نہیں ہے. تو اب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو کیسا ہونا چاہیے؟ تو پھر اللہ کی بارگاہ تم نماز کے لیے زینت, نمازوں کے لیے زینت, اس طرح کی نیت بھی کبھی کہ مستظر ہو جاتی تو میں کر لیتا ہوں. وہ صحابہ کرام بس لگاتے تھے, سرکار کا تعریف کرنا بھی ثابت ہے, پسند کرنا بھی ثابت ہے. تو ان مانو کر یہ ایک طرح سے شاید قولی سنت میں آ جائے گی, قولی سنت فعلی سنت سے افضل ہوتی ہے, مگر یہ اس کا درجہ مستحب کا ہے. مہندی نہیں لگائی تو کوئی گناہ نہیں ہے داڑھی میں, ہاتھوں میں مہندی لگانا مرد کا ناجائز ہے, یہ عورت کی مشابہت ہے, عورت کی نقالی ہے. تو مرد کو عورت کی نقالی کی اجازت نہیں, عورت کو مرد کی نقالی کی اجازت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کتنا پیارا مدنی پھول دیا بابا, عورت کو مرد کی نقالی کی اجازت نہیں, مرد کو عورت کی نقالی کی اجازت نہیں. اور یہاں ایک طبقہ ہے جو اس کا الٹا کر رہا ہے,
جی
مرد عورت کی نقالی کر رہا ہے اور عورت مرد کی نقالی کر رہی ہے, بطور فیشن اور بطور اچھا لگنے کے حوالے سے.
جی
کیسا عجیب ہو گیا.
ہاں لڑکیاں شرٹنگ کرنے لگی ہیں, کبھی پینٹ ڈالتی ہیں, اور لڑکے پیچھے گدھے کی پونچھ رکھتے ہیں,
بالیاں لگاتے ہیں کانوں میں, بالیاں لگاتے ہیں, پتہ نہیں
رکھتے نا پیچھے کچھ بال لگا کے پونا بناتے, پونی بناتے, پونی بناتے, پونا ہوتا ہے پونی, تو منیا بناتی اتنی تھی بڑی اچھی لگتی ہے, دو سینگ نما پونیا بناتی ہے, لیکن یہ پونا بناتے پیچھے, شرم مگر ان کو نہیں آتی, الگ عجوبہ لگتے ہیں واقعی, ان مخلوق سے الگ تھلگ یہ ہو جاتے ہیں, ان کو بےچاروں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سمجھتے ہم اچھے لگتے ہیں اچھے نہیں لگتے,
لگتا ہے بابا یہ احساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں.
نہیں وہ دعوت نظارہ دیکھتے ہیں, مجھے دیکھو شاید یہ ہو, ہوتا ہے احساس سے کمتری بھی ہو, دونوں ہی ہو.
جی ہاں, جو ہمیں دیکھیں لوگ,
کوئی دیکھتا نہیں ہے تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ لڑکے جو بالیاں پہنتے ہیں کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں, پیچھے بڑے بڑے بال رکھ کے اس طرح چونٹی باندھی ہوئی ہوتی ہے, عجیب وہ غریب بال بنایا ہوتا ہے.
یہ بالی پہنتے ہیں, بعض لوگ منت کی بھی پہنتے ہیں,
چار چار جو چھاپے چڑھائی ہوتی ہیں ہاتھوں میں, عجیب غریب چھلے ہوتے ہیں بڑے بڑے.
یہ بعضوں کا ننگ دھڑنگ ملنگ جو ہوتے ہیں نا, لٹے دم مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم, وہ المس پیٹ نکال کے پڑے ہوتے ہیں درگاہوں پر, ہمارے درگاہوں کا تقدس بھی پامال کرتے ہیں. ارے سمجھے
تو گویا یہاں جو ہے نا ہمیں
ماشاء اللہ بول دیجیے, جب کوئی چیز پسند آئے تو ماشاء اللہ بارک اللہ ہے نا, دونوں میں سے کوئی ایک بولے تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بالیاں پہن لیتے ہیں, تو یہ بالیاں پہننا منت کی بھی پہنتے ہیں بعض لوگ بچپن سے پہنتے ہیں, تو یہ منت کی بھی ایسی منت بھی ماننا ناجائز ہوتا ہے اس پر عمل کرنا. تو یہ کہ بالیاں کان میں لڑکوں کو نہ پہنائی جائیں, اسی طرح ہاتھ میں لوہے کے کڑے پہن لیتے ہیں بعض لوگ اور ملنگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں, اسی طرح پاؤں میں کڑا ڈال دیتے ہیں, یہ بھی بولتے ہیں منت کا ہے, پھر وہ کہیں کے چھلے پہن لیتے ہیں مرد, تو ایک بھی چھلا دھات کا پہنے تو یہ گناہگار ہوگا, ناجائز ہے. مرد کو کسی بھی دھات کا چھلا پہننا جائز نہیں ہے, اس طرح کانوں کی بالیاں پہننا جائز نہیں ہے, اگر چھوٹے لڑکے کو پہنائیں گے تو اس کا وبال پہنانے والے پر آئے گا, نابالغ اگر نہ سمجھ نابالغ کو پہنائیں گے تو, بلکہ نابالغ کو پہنائیں گے تب بھی, کہ نابالغ کا اپنا گناہ تو نہیں ہوتا لیکن وہ پہنانے والا اس پر مجرم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد تحسین اتاری ہے. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ایام تشریق کسے کہتے ہیں, اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے.
نماز عید کا طریقہ صفحہ نمبر 12 اور نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 447 پر ہے. نمبر 1, نویں ذو الحجۃ الحرام کی فجر سے 13ویں کی عصر تک پانچوں وقت کی فرض نمازیں جو مسجد کی جماعت اولا کے ساتھ ادا کی گئیں, ان میں ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 بار افضل. تکبیر تشریق یہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً کہنا واجب ہے, یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس پر نماز کی بنا نہ کر سکے. مثلاً اگر مسجد سے باہر ہو گیا یا قصداً وضو توڑ دیا یا چاہے بھول کر ہی کلام کیا تو تکبیر ساقط ہو گئی اور بلا قصد وضو ٹوٹ گیا نے بلا ارادہ وضو ٹوٹ گیا تو کہہ لے. نمبر تین, تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے اس مقیم کی اقتدا کی یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھی. وہ اقتدا کرنے والا چاہے مسافر ہو یا گاؤں کا رہنے والا, اور اگر اس کی اقتدا نہ کریں تو ان پر یعنی مسافر اور گاؤں کے رہنے والے پر واجب نہیں. نمبر چار, مقیم نے اگر مسافر کی اقتدا کی تو مقیم پر واجب ہے اگرچہ اس مسافر امام پر واجب نہیں. پانچ, نفل سنت اور وتر کے بعد تکبیر واجب نہیں. چھ, جمعہ کے بعد واجب ہے نماز بقرہ عید کے بعد بھی کہہ لے. مسبوق یعنی جس کی ایک یا زائد رکعتیں فوت ہوئی ہوں پر تکبیر واجب ہے مگر جب خود سلام پھیرے اس وقت کہے. آٹھ, منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر واجب نہیں مگر کہلے کہ صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک اس پر بھی واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر جماعت کسی کی چلی گئی منفرد جو جس نے اکیلے یہ فرض رکعتیں پڑھی تو ان پر اب امام اعظم کے نزدیک تو واجب نہ رہی لیکن صاحب ہیں دونوں کے نزدیک واجب ہے. امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ ان کے نزدیک اب بھی واجب ہے. لہذا اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہ کہ یہ بھی کہہ لے, جس کی جماعت چلی گئی وہ بھی کہہ لے. عورتوں پر نہیں ہے, اس طرح بہنوں پر نہیں ہے, یہ مردوں پر ہے. مسجدوں میں بڑا لطف آتا ہے جب یہ پڑھی جاتی ہے نا جماعت کے بعد, بہت مزہ آتا ہے. یہ بقرعید کے دنوں کی مجھے یہ تکبیر بہت اچھی لگتی ہے تو یہ میرے لیے ایک رونق ہوتی ہے, مجھے مزہ آتا ہے کہ پڑھی جاتی ہے. تو ابھی اسی لیے ایک پڑھنے کے بجائے میں نے تین پڑھ ڈالی, مجھے ضرور آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں پر واجب نہیں ہے اور منفرد نماز پڑھ رہے ہوں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں بھی کہہ لے کہ صاحبین کے قول پر واجب ہے. یہ ارشاد فرمایا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں. اب جو تو جماعت کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں سب چونکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں, تو اب جن کی رکعتیں رہ چکی ہیں ان پر بھی کیا ضروری ہے؟
جن کو ادھوری جماعت ملی ان پر واجب ہے کہ وہ تکبیر تشریق پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم لیا صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوال ہے کہ عید کی جب نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو نکلتے وقت جو ہے کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسا مطلب کیا پڑھتے ہوئے جانا چاہیے یہ چیز بتائیے.
جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو بقرعید میں بلند آواز سے یہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد. اور میٹھی عید کے لیے نکلے تب بھی یہ تکبیر پڑھے مگر آہستہ پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا عید کے دن وظیفہ بھی کوئی ارشاد فرما دیں.
فیضان سنت جلد اول صفحہ 485 اوپر سے نیچے سے 1322 پر ہے. منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا سوال ثواب کرے. تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں, اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ عز و جل اس کو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. آئیے مل کر ہم بھی یہ ورد کر لیتے ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ. یہ وظیفہ جو ہے نا بڑا پیارا, جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگایا جاتا ہے. کلمتانے حبیبتانے الرحمانے خفیفتانے اللسانے ثقیلتانے فی المیزانے, یہ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے. تو یہ یعنی کہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جو اللہ عز و جل کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر نہایت ہلکے, اور میزان عمل پر بہت زیادہ وزن دار ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ حدیث پاک کی عبارت ہے, اس عبارت کو کیا بولتے ہیں بتائیں؟ ایسی عبارت جو ہم قافیہ ہو, اب تو آ گیا ہوگا, اب نہیں آیا. اچھا آپ اور کہیں گھوم رہے تھے, مدینے میں گھوم رہے تھے, کاش. اس کو کہتے ہیں مقفع, یہ مقفع عبارت ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے کہ آپ کا کلام ابلغ النظام, آپ کی زبان حق ترجمان بڑی فصیح و بلیغ تھی, بلکہ آپ کی زبان حق ترجمان سے جو بھی لفظ ادا ہوتا تھا وہ فصیح نہیں بلکہ افصح فصیح تر ہوا کرتا تھا. بہت ہی خوبصورت, اور اس بہانے مجھے ایک شعر ان سے پڑھوانا ہے نا, اس بہانے ایک شعر پڑھوانا ہے نعت خوانوں سے, جس کو میرے آقا اعلی حضرت نے میرے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کو بڑے حسین انداز میں نظم کیا ہے.
تیرے آگے یوں ہے طویل کے فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہے طویل کے فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہے طویل کے فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہے طویل کے فصحا کے بڑے بڑے, کوئی جان میں زبان کوئی جان میں زبان کوئی جان میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا رہی پلو الگ پلو الگ علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو.
کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناس جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناس جہاں نہیں, یہی خون خار سے دور ہے کہ دعا نہیں
تیرے کلام وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ گیا ہے جس کا گیا نہیں، مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.